پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج بھی ہم پروگرام کا آغاز ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی سے ہی کریں گے. اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے جو پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے سربراہوں کا ایک اجلاس بلایا ہے پیر کے روز، جس میں وہ بریف کریں گے جو ہندوستان کے ساتھ تنازع کی کیفیت ہے، جو کشیدگی ہے، جو سیکیورٹی سچویشن ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے اور ان سے مشورہ کریں گے. ظاہر ہے کہ اس میں جو پارٹیز جائیں گی وہ اپنی اپنی آرا دیں گی اس سلسلے میں، اور پھر بدھ کے روز پارلیمان کا ایک مشترکہ اجلاس ہوگا، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اور اس میں بھی جو سچویشن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کی حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور وہاں پر جو پارلیمانی لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں کی جانب سے تجاویز پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کو صورتحال سے ڈیل کرنا چاہیے. دوسری جانب جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے اپنے نقطۂ نظر ہیں. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ شاید نہ جائے، لیکن انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے اور اپنی جو تجاویز ہیں وہ ان کو پیش کریں گے. اس سلسلے میں ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کی فلموں اور ٹیلی ویژن پروگراموں پر بھی پابندی لگا دی ہے، اور کچھ ہندوستان کی جانب سے بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور جو صورتحال اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان ہے وہ کہاں جا کر منتج ہوگی. بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل یعنی پیر کے روز ہم پاکستان کے وقت کے مطابق 10 بجے ایک راؤنڈ ٹیبل بھی کریں گے، جس کا موضوع ہوگا پاکستان انڈیا ٹینشن، ورلڈ ریئیکٹ، یعنی دنیا کس طرح سے اس تنازع کو دیکھ رہی ہے، کیا اس کا رد عمل ہے. اس بارے میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے. اس وقت تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ کم سے کم پاکستان کی 3 بڑی پارٹیز یعنی حکمران پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں، جن سے ہم گفتگو کریں کہ وہ کل کی بریفنگ میں کیا تجاویز دینے کا ارادہ رکھتی ہیں ان کی پارٹیاں، اور بدھ کے دن جو جوائنٹ سیشن ہوگا پارلیمانی پارٹیوں کا اور اجلاس ہوگا ایک مشترکہ، اس میں وہ کس قسم کی تجاویز پیش کریں گے. لیکن بدقسمتی سے کوئی ٹیلی فون لائن نہیں مل پا رہی ہے، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی ملتا ہے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے قبل کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ٹینشن کی صورتحال ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس کے پس منظر میں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کا بھی رویہ یہ ہے کہ جب ملک پہلے ہے اور ملک کے بارے میں، اس کے مفادات کے بارے میں وہ پہلے توجہ دیں گی. حالانکہ گزشتہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے خود حکومت کے خلاف تحریک چلائی ہے، اور رائے ونڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا پی ٹی آئی نے، لیکن جب ملکی مفادات کا بقول ان کے مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس ہر قسم کے مشورے دینے کے تیار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ساری قوم کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. سامعین، ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا، اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ ٹیلی فون لائنوں میں بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے. ایک بریک، پھر گفتگو آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب ہیں، جن کا تعلق حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ جنرل صاحب، یہ بتائیے کہ کل پرائم منسٹر نے جو پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز کا اجلاس بلایا ہے، بریفنگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تجاویز بھی لی جائیں گی یا صرف بریف کیا جائے گا ان کو؟
دیکھیں، فار شور یہ انٹریکشن ہوگا نا، یعنی ان کو ایک تو اپرائز کیا جائے گا کہ حالات کیا ہیں، بیک گراؤنڈ کیا ہے، حکومت اس کو کیسے پرسیو کر رہی ہے، ہم نے کیا ایکشن لیے ہیں، کیا ایکشن لینے کا ارادہ ہے، اور اس کے اوپر پھر ان کی اپنی جو آراء ہوگی، پارٹیز کی مشاورت ہوگی، وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے اور اس سے گورنمنٹ ان سے ڈسکس کرے گی، اور پھر آبویسلی اس وزڈم کو ریفلیکٹ کرے گی اپنی پالیسی میں۔ ان دی مین ٹائم ہم نے سینٹ سے بھی ایک ڈرافٹ پالیسی انڈیا پاکستان ریلیشن پہ ترتیب دی ہے، جس کی ایک لمیٹڈ کمیٹی، ڈرافٹنگ کمیٹی بنی ہے، جس میں خود بھی ممبر ہوں، تو وہ بھی ہم نے کل ایک ڈرافٹ بنا کے دیا ہے کہ حکومت پاکستان کو ایٹ دس سٹیج کیپنگ ان مائنڈ دی گلوبل اور ریجنل کانٹیکسٹ، ہمیں ان حالات میں انڈیا کے ساتھ کس طرح آگے چلنا ہے، کیا کرنا چاہیے اور ہمارا کیا خیال ہے۔ تو آئی تھنک اٹ از گڈ، ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر سب سے کنسلٹ کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے۔
کمیٹی نے جو ایک تیار کیا ہے مسودہ، اس کا کوئی ایک آدھ پوائنٹ آپ بتا سکتے ہیں؟
دیکھیے، مسودہ تو آبویسلی ابھی وہ ہماری سینٹ کی کمیٹی میں پیش ہوگا، اس کی اپروول ہوگی تو پھر ہی وہ سامنے آئے گا نا۔ لیکن دیکھیں، ان ایسنس جو بات ہے پاکستان کا، پارلیمنٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ ایسکلیشن جو ہے وہ نہ پاکستان نہ انڈیا کے فیور میں ہے کہ ہم وار مونگرنگ کریں، اور ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ کشمیریوں کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، اور کشمیریوں کی یہ جو بربریت کا نشانہ بنے ہیں، اس کا ہیومن رائٹ کمیشن نے بھی اور ہیومن رائٹ کونسل نے بھی اور سب نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ تو ہمیں یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ کشمیر کے اندر جو سٹرگل ہے وہ تو انڈیجنس سٹرگل ہے، اور وہ اپنے رائٹ کے لیے لیبریشن کی وار لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمیں یونائٹیڈ نیشن میں اپنی آواز اٹھانی ہے۔ ہم انڈیا کی جو انٹرنل پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں وہ بھی ہائی لائٹ دنیا کو کریں گے کہ وہاں پاکستان بیشنگ اور اینٹی پاکستان سلوگنز ان کے پولیٹیکل الیکشن میں بہت امپارٹنٹ رول ادا کرتے ہیں، اور جو پارٹی آتی ہے وہ یہ لے کے آتی ہے، اور اسپیشلی بی جے پی اور پھر اس میں مودی جیسا لیڈر جو ہے، ان کے لیے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ پہلے بڑے بلند بانگ دعووں سے آئے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھائیں گے۔ تو اس لیے ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر ان کے ہاتھوں سے بلنڈر ہو جائیں، جیسے انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی اور پھر اس کا ریئیکشن سامنے دنیا کی طرف سے آیا، تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو کہا کہ اسٹریٹجک اسٹرائک ہم نے کی ہے، ہم لوکل اور بین الاقوامی میڈیا کو لے کے وہاں گئے ہیں
جی،
جہاں ہمارے دو بندے شہید ہوئے ہیں، تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں کنفلکٹ ہوا ہے۔
اچھا،
جنرل صاحب پوچھیں جی، دیکھیں کہ اکراس دی واٹر، اکراس دی ایل او سی، یہ فائرنگ تھی یا یہ پینیٹریشن تھی اور اندر کلیکشن ہوا. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آگے.
اچھا ایک آخری بات یہ بتائیے کہ آپ کو رسپانس کیا ملا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے؟
دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اچھا رسپانس ہے, دے آر ریڈی. پارلیمانی پارٹی لیڈرز بھی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز بھی, تب بھی یہ میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے نا کہ دے آر آل ریڈی ٹو کم, اور وہ آ کے بیٹھیں گے, بات سنیں گے, بات کریں گے, اور اس ایجنڈے پہ سب ایک ہیں. چونکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے تو صرف بین الاقوامی وہی طاقتیں پیچھے ہوتی ہیں جن کے اپنے اسٹریٹجک مفادات ہیں.
صحیح.
اور دو معیار ہیں ان کا, سٹینڈرڈ آنےسٹی, جمہوریت اور ہیومن رائٹس کا اپنے لوگوں کے لیے اور ہے, دوسرے لوگوں کے لیے اور ہے. تو ہمیں تو اس علم کو آگے لے کے جانا ہے. ہمارے پاس تو اور کوئی چوائس ہی کوئی نہیں. ہم نے تو یونائٹیڈ نیشن ریزولوشن کی بیس بنا کے انڈیا کو یہی کہنا ہے کہ اگر اسکاٹ لینڈ میں, ایسٹ ٹیمور میں, ساؤتھ سودان میں, کوسوو میں, ہر جگہ کے اوپر, حتیٰ کہ یورپی یونین سے نکلنے کے لیے ریفرنڈم ہو سکتا ہے, تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اور سامنے سامنے یہ تو انڈیجنس ہیں. دیکھیں برہان وانی کے جنازے میں 200,000 بندہ شریک ہوا. یہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہینڈل کر کے یا ایسے کر کے نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اس کے انڈیجنس ہونے پہ میرے خیال میں بگ پاورز کو بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے.
صحیح.
صرف یہ ہے کہ ان کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے دے ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹوورڈز ریالٹی.
ٹھیک ہے جناب صاحب, بہت شکریہ. سینیٹر سحر کامران پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ ہیں اور جناب شوکت یوسفزئی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر سحر کامران جی, بتائیے کہ آپ کی پارٹی کل کی بریفنگ میں جا رہی ہے اور جوائنٹ سیشن میں بھی پارلیمنٹ کے آپ لوگ ہوں گے, آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ سے کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟
بالکل ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ پوری قوم اکٹھی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے ذمہ دار پارٹی ہے, اور ہم نے جب بھی کوئی ایسا ایشو آیا ہے جس پہ نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے یا جو ہے وہ مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ سب سے آگے رہی ہے. اور اس سال ان شاء اللہ جو ہے پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈرس بھی اور جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول مفتی قطاری صاحب شرکت کریں گے جو اے پی سی ہے اس کے اندر, اور اس کے علاوہ جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں بھی, کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جہاں پہ پارلیمنٹ کی کو اپنی اسٹرینتھ بھی دکھانی ہے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنا بھی ہے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ بھارت جو قسم کی تاریخ دکھا رہا ہے وہ جو کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم جتنی ہیومن رائٹ وائلیشنز تھیں ان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر کو ڈائیورٹ کرنے کی ایک افرٹ ہے, اور جس کے لیے کبھی وہ واٹر ٹریٹی ریووک کرنے کی بات کرتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ جس طرح سے سارک سمٹ میں ان کا رویہ سامنے آیا بھارت کا, تو یہ کوئی جو ہے نا مودی رجیم سے کوئی ایسی کوئی جو ہے یہ کہیں کہ کوئی غیر فطری عمل ہے, نہیں, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. ان کا ایک ایجنڈا ہے, دے آر ورکنگ آن دیٹ. ان کی لانگ ٹرم چرچی یہی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. بھارت کی کوشش تھی کہ پاکستان کو عالمی دنیا میں تنہا کیا جائے, دوسری کوشش تھی کہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا جائے. جب اس پہ وہ ناکام ہو گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے ڈومیسٹک جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے دے ہیو اڈاپٹیڈ دس اسٹریٹجی, اور یہ ایک ایسی ایشو ہے جس کے اوپر سب کا مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. اینڈ پیپلز پارٹی ہیز آلویز بین سٹینڈنگ فار دی نیشنل ایشوز فار دی کنٹری اینڈ فار دی نیشنل کاز. اس لیے ہم ضرور پیپلز پارٹی کی بھرپور اس میں جو ہے وہ شمولیت ہوگی.
شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کی پارٹی نے شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصلہ کیا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پہلے یہ شبہات تھے کہ شاید آپ اس میٹنگ میں نہ جائیں, اب کیا صورتحال ہے؟ یہ درست ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جائے گی پی ٹی آئی اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری پارٹی نے تو شروع دن سے فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی لوگ کی حکومت کی طرف سے اور آل پارٹی کانفرنس بلانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے, اور یہ تو کل فیصلہ ہو چکا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے ہماری پارٹی کو وہاں پہ, اس میں پارٹیسپیشن کریں گے. دیکھیے یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ کسی گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے نہ کسی پارٹی کا ایشو ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے اور پاکستان کی وجہ سے ہم سیاست میں ہیں. اگر پاکستان ہے تو سیاست ہوگی, نہیں تو اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. تو میرے خیال سے یہ ملکی ایشو ہے, اس پہ کسی پارٹی کا کوئی منشور کلیش نہیں ہے. اس میں ہم سب ایک ہیں, اور یہ میرے خیال سے ایک میسج بھی دینا چاہتے ہیں اور جانا چاہیے بھارت کو کہ وہ جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے اور اس نے جمہوریت کی نفی کر دی ہے, جمہوریت کا مذاق اڑا لیا ہے, بھارت جس طریقے سے دھمکیاں دے رہا ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ بہت بڑی جمہوریت کا کوئی وزیر اعظم ہے نریندر مودی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے حدود میں رہ کے اپنے اس میں رہ کے ایک ہمسائے ممالک کا احترام کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ, لیکن بدقسمتی ہے کہ شروع دن سے وہ جب سے آئے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اور جو ہماری سرکار ہے وہ تھوڑی سی ریلیکس ہے اور ساتھ یہ کہ ان کو پورے اس کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہی تھی. اسی لیے ہم اس ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں جو وہ اپنے آپ کو صاف کریں تاکہ وہ ایک اچھے انداز میں وہ آگے آ سکیں اور ان کو مورل سپورٹ مل سکے. تو میرے خیال سے جہاں ہمارے حکومت کے خلاف ایشو ہیں وہ تو رہیں گے, ہم تو اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے, لیکن جہاں پاکستان کا ایشو آئے گا اس وقت ہم حکومت کا ساتھ دیں گے اور فوج کا ساتھ دیں گے.
مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کی کیمپین چل رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف, کرپشن کے خلاف یا پینما لیکس کے حوالے سے, وہ ایز اٹ از کنٹینیو رہے گی,
اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا. ہم چاہیں گے کیونکہ دیکھیں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتے ہیں اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ اداروں کو کمزور کیا جاتا رہا ہے. آج یہ صورتحال ہے کہ نیب کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے لیکن وہ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتا.
صحیح.
سیم یہی سپریم کورٹ کی حالات ہے کہ ماضی میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سو موٹو ایکشن لیے جاتے تھے لیکن اب کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن پہ نہیں لیا گیا, اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ ان اداروں کو کیا ہوا ہے. ایف آئی آر کو دیکھیں, ایف آئی اے کو دیکھیں, ایک چینل ہے آپ کو پتا ہے بول چینل ہے, تو اس پہ کہاں سے کوئی آرٹیکل چھپ گیا اور اس آرٹیکل پہ انہوں نے اتنا بڑا ایکشن لے کے اس کو بند کر دیا. لیکن یہاں پہ چیخ رہے ہیں سارے لوگ, چیخ رہے ہیں کہ فلاں نے کرپشن کی ہے, اتنا انویسٹیگیشن تک نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ جی. ان کے خلاف کاروائی تو چھوڑے, جو ہماری اطلاعات کے مطابق ایک کل کی بات ہے, ایک اسلام آباد میں میں بیٹھا ہوا تھا, جو ایف بی آر کے چیئرمین وہ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں دی نیوز اخبار کے, انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین نے مجھے کہا کہ ہم نے جو نوٹسز ایشو کیے ہیں وہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے کیے ہیں, ہم نے کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے کسی کے خلاف. تو جس ملک میں یہ حالات ہو کہ کرپشن انتہا
کو اس کی تردید یا تصدیق تو وہی کر سکتے ہیں, وہ ظہیر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے پروگرام میں. سینٹر سہر کامران صاحب, ایک بات آپ یہ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی نے بھی کل اعلان کیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اس سلسلے میں ریزولوشن پیش کریں گے, تو آپ کی کیمپین بھی اس حوالے سے جاری رہے گی اس کے ساتھ ساتھ؟
دیکھیے, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری روایات کو اپنایا ہے اور جو ہے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس دائرے میں رہ کے کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وقت کی نزاکت کو یہ سمجھا ہے, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ملک کو کس وقت کس قدم کے چیلنجز درپیش ہیں. تو ایسا وقت ہے جہاں پہ اس وقت ہمارا فرسٹ آف آل ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جو بھی وقتی بحران ہے اس سے باہر نکالا جائے. باقی جو ایشوز ہیں جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی, جب بھی نیشنل انٹرسٹ کی بات آئے گی, پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہے, وہ فیڈریشن کی جو ہے اور یونٹی کا سمبل ہے. تو پیپلز پارٹی جہاں کوئی ایسی بات ہوگی, ایسے ایشوز ہوں گے دیٹ وڈ بی کنسرننگ دی پیپل آف پاکستان, ڈیفینیٹلی ان ایشوز کو پارلیمانی طریقے سے. لیکن حالات اپنے کسی پولیٹیکل لیڈر کا
بہت شکریہ سینیٹر سحر کامران صاحب آپ کا اور جناب شوکت یوسفزئی صاحب آپ دونوں صاحبان کا. ہمارے ساتھ اس وقت تو ممتاز تجزیہ کار پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں. پروفیسر صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ نے سنا تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزینٹیوز کو جو اس وقت سچویشن ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بر وقت ہے پرائم منسٹر کا کہ کنسلٹ کیا جائے, جوائنٹ سیشن بلایا جائے, یا اس فیصلے میں کچھ تاخیر ہوئی ہے؟
دیکھیے جی, پاکستان میں یہ جو رواج چل نکلا ہے کہ جب اندرونی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کرتا ہے تو آل پارٹیز کانفرنس بلا کے اس کی شدت کو کم کیا جاتا ہے, اور وہ فورسز جو کہ حکومت کو مزید کمزور کرنا چاہتی ہیں, اچھا یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں, ٹو تھرڈ آپ کے پاس میجورٹی ہے, آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور پالیسی کے سیم جو بھی کرنا ہے کریں, اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ ضرورت ہے تو پھر آپ کو پارلیمنٹ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, پارلیمنٹ میں سیشن ہونا چاہیے, جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے جو کہ اصل فورم ہے جہاں کے پالیسی لیول پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس تو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن جو ہے اس کو انوائٹ کرتے ہیں, ایک بریفنگ ان کیمرہ دلواتے ہیں, اور دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. وہ اپنی بات کہتے ہیں اور بعد میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ جی کنسنسس ہے, ہم پاکستان کی یونٹی کے لیے ہیں, ساری قوم ایک جگہ کھڑی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سارا جو منصرہ ہے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہی دوبارہ ریپیٹ ہوگا. تو یہ پالیسی کا فورم تو نہیں ہے. واٹ از ریکوائرڈ ہیئر ایٹ دس ٹائم از دیٹ دی پرائم منسٹر شوڈ ایڈریس دی پارلیمنٹ, سٹیٹ دی فیکٹس دیئر اینڈ دین ہیو اے ڈیبیٹ, اور اس کے بعد جو بھی پالیسی ڈیسیشن آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ پالیسی ڈیسیزن کریں, جو کہ آرگنز آف دا گورنمنٹ کی فنکشننگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں جو ڈیسیزن ہو بھی گیا ہے اور انہوں نے ایک حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے اوپر, اٹس نائدر ہیئر نور دیئر انلیس اٹ از ریفلیکٹڈ ان دا گورنمنٹ پالیسی. تو گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے, اچھا وہ تو پارلیمنٹ میں یا کیبنٹ جو ہے اس کے سیشن میں ہوتی ہے. تو ہم ابھی تک پارلیمانی جمہوری نظام جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور جو جمہوریت ہم چلا رہے ہیں, اچھا اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی طرف رجوع کریں. پارلیمنٹ کو تو آپ سپر فورس بنا دیا ہے آپ نے, اور اس طرح کی پولیٹیسائزیشن کے سے آپ پڑے ہٹ جاتے ہیں اور ایک نیشنل نیریٹو بھی بلڈ نہیں ہوتا بلکہ ایک ریٹورک بلڈ ہوتا ہے. What is required at this time in Pakistan is that you need to have a policy. کہ یہ آپ کی پالیسی کیا ہے, اچھا آپ پارلیمنٹ میں کیبنٹ میں ڈیسیژنز لیں, ان ڈیسیژنز کو پھر امپلیمنٹ کریں, آپ کی ایمبیسیز باہر ہیں ان کو کس طرح آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, آپ نے سیکورٹی کاؤنسل کو کس طرح اپروچ کرنا ہے. اچھا یہ ایشوز ہیں, یہ آل پارٹیز کانفرنس میں تو پالیسی ایشوز ڈبیٹ نہیں ہوا کرتے ہیں. تو یہ کس قسم کا فورم ہے جو کہ صرف ایک حکومت کی اپنی کمزوری جو ہے, اچھا اس کو چھپانے کے لیے یکجہتی جو ہے, اچھا اس کا مظاہرہ کر کے یہ بتانے کی کوشش شاید اپنے آپ کو تسلی دیتی ہے کہ بھی اپوزیشن آپ کا خطرہ نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مودی نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہوئی پاور ایز دا پرائم منسٹر آف انڈیا, اچھا کیبنٹ بیٹھتی ہے وہ ڈسیزن کرتا ہے یا وہ خود As an elected prime minister makes decisions. ادھر تو وہ چیز کوئی نظر آنے کی نہیں ہے اور ہم چھپتے پھر رہے ہیں اور ادھر ادھر سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں.
اچھا پروفیسر صاحب جی,
نہ حکومت دیکھتی ہے نہ حکومت کے طریقے.
اچھا تو اب آپ بھی سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں اور بعض مبصرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ اب ہرچند کے حکومت کی جو مخالف پارٹیز ہیں وہ اپنی کیمپین بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس نیشنل ایشو پر یہ سب متحد ہیں, اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا پاکستان کو؟
دیکھیے جی, ایک کشمیر کا جو ایشو ہے اس پہ تو دو رائے کوئی نہیں ہے. ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ہو سکتا ہے ایک آتی دو ریزرویشن ہو آن دا اسٹریٹجی, لیکن یہاں کی طرف کشمیر کے
حقوق کی حقوق کا تعلق ہے. میرا خیال پاکستان کی کوئی بھی جماعت جو ہے اچھا اس کی اپوز کرے گی. اب سوال تو جو اٹھتا ہے یہ ہے کہ نیشنل ایشوز جو ہیں, اچھا اس میں کشمیر ایک ایشو ہے جو کہ اس وقت کے غیر معمولی صورتحال میں ہمارے سامنے ہے
جی.
اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی اور پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اچھا باقی جو اپوزیشن ہے وہ تو اپنا رول پلے کرے گی اور وہ کر رہی ہے, اور جیسا کہ جلسہ بھی ہو گیا ہے اور محرم کے بعد انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دینی ہے کہ وہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے. تو یہ تو حکومت کے اپنے اندرونی مسائل ہیں, اپنی مشکلات ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آل پارٹی کانفرنس کر کے ہم ان مشکلات میں قابو پا لیں گے اور اپوزیشن جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی اور ایٹ لیسٹ ایجنڈا بھی ٹائم پہ ڈیفیوز ہو جائے گا. تو یہ جو انٹرنل کا کانٹیکسٹ کی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ استعمال کی جا رہی ہیں, اور جو مین ایشو ہے کشمیر کا اسے پہلی پہلی ہے.
صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. اور سامعین اب چلیں گے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ پاکستان نے اپنے ہاتھ تمام بھارتی ٹی وی چینلز پر پابندی عائد کر دی ہے اور تھیٹروں سے بھی اب بھارتی فلمیں اترنے لگی ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کے کچھ علاقوں میں پاکستانی ٹی وی پر پابندی کے جواب میں کارروائی کی گئی ہے. تاہم نئی دہلی نے پاکستان ٹیلی ویژن پر پابندی کی تردید کی ہے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ہردیش جوشی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں, ایڈیٹر ہیں. یہ بتائیے کہ ہردوش جوشی صاحب کے یہ جو پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں دونوں جانب سے, اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کیا یہ جو ثقافتی رابطے ہیں یہ بالکل ہی منقطع ہو جائیں گے اس طرح سے؟
دیکھیے اس میں دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ سرحد پر جو دہشت گردی کا ماحول رہا ہے بہت لمبے سمے سے, اور پچھلے دنوں اڑی میں جو 18 جوانوں کی جان گئی ہے اور اس کے بعد بھارت کی اور سے جو جوابی کاروائی ہوئی ہے, اس کو لے کر ایک ٹینشن کا ماحول تو ضرور ہے پورے دیش میں, اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ کافی اس وقت افان پر ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں ایک ایک حصہ ضرور ہے دیش کے بھیتر جو چاہتا ہے, جو کچھ ہوتا ہوا دیکھنا چاہ رہا تھا, جسے لگ رہا تھا کہ بھارت جو ہے ہر وقت ہندوستان جو ہے کچھ جوابی کاروائی نہیں کرتا, تو وہ تھوڑا ایجیٹیٹڈ ہے کافی. اور دوسری بات یہ, جہاں تک آپ نے کلاکاروں کی بات کہی, تو یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو 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 بہت ہارڈ لائنرز ہیں, وہ پہلے بھی اس بات میں کلاکاروں کے اوپر پابندی لگانے, ان کو واپس جانے کی بات کرتے رہے ہیں, غلام علی صاحب کے, مہدی حسن صاحب کے, یا کئی اور دوسرے کلاکاروں کے کنسرٹ کو یہاں کینسل کرنے کی دھمکی دینے کی بات کرتے آئے ہیں. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ باتیں کہیں جانے والی نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ بالی ووڈ کے لوگوں سے بات کریں, میں ہندوستان کی صرف بات کر سکتا ہوں, تو ان کے جو فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے ابھی میں کچھ دیر پہلے بات کر رہا تھا, ان کا کہنا ہے کہ آج کل یہ مشکل نہیں ہے کسی ڈائریکٹر کے لیے کہ اگر وہ پاکستان کے کلاکار کی کہیں ریکارڈنگ کرنا چاہتا تو اسے ہندوستان میں ہی کرنی پڑے, وہ باہر جا کر بھی کر سکتا ہے, فلم باہر جا کر بھی بنا سکتا ہے, میوزک باہر جا کر بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. فلموں کی ریلیز کے لیے دقت آتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا وقتی ایک تھوڑا دور ہے, اور بہت جلدی جب ٹیمپرز ڈاؤن ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہاں ایک بہت عجیب سی بات ہے کہ جو 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 دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے اس کو اس طرح سے کلاکاروں کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے, لیکن پھر یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ کلاکاروں سے مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی پاکستان کی اور سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے دہشت گردی کو, اس کی مذمت کریں. تو اس لیے پاکستان کی حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا ماحول نہ بنے آنے والے دنوں میں جس سے دونوں ہی دیشوں کے کلاکاروں کو, سنگیت کو اور اداکاری اور کلاکاری کو اثر پڑے.
اچھا یہ بتائیے جوشی صاحب کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ دونوں طرف سے جو جذبات ہیں ان کو, ان کلاکاروں کو کام میں لایا جائے ان جذبات کو سرد کرنے کے لیے, ان جذبات کو نارمل کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ ان کلاکاروں سے, ان فنکاروں سے, ان آرٹسٹوں سے فائدہ اٹھایا جائے, ان کو اگر سائڈ ٹریک کر دیا گیا تو کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا؟
بہت زیادہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ تو بہت ضروری ہے کہ کلاکاروں کو یا کھیل کو اس کو استعمال کیا جانا چاہیے جب اس طرح کی بھاونائیں, اس طرح کی جذبات طوفان پر ہوں, اس کو ٹھنڈا کرنے کا. دیکھیے اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو ہندوستان اور پاکستان دونوں غریب ملک ہیں, ان کو آپس میں مل کر رہنا اور آپس میں ٹریڈ کرنا, آپس میں جو کلچر کا آدان پردان کرنا, اور دونوں کلاکاروں کو دیکھیے بالی ووڈ جو ہے وہ, اس میں شاہ رخ خان کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ بالی ووڈ از موسٹ سیکولر پلیس بیکاز ایوری بڈی وانٹس बिजनेस गेट डन, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ पर बिजनेस हो और कारोबार हो। लेकिन अब देखिए, अगर बार बार जैसे हालात हो रहे हैं, उसको मैं दूसरी आपको बात बता रहा हूँ, तो उससे जो चीजें होती हैं, जैसे माहौल बनता है, उसका कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं, कुछ लोगों की भावनाएं भी बढ़ती हैं। जैसे अभी मुंबई में जो हो रहा है, जो मुख्य पार्टी है जो इसको मुद्दा बना रही है, वो है एमएनएस की पार्टी है, शिवसेना से टूटकर जो अलग हुई पार्टी बनी है, तो वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो पहले भी कहते रहे, वो उन्हीं के लिए नहीं, वो तो जब यहाँ से हिंदुस्तान के भीतर भी उनका इतना नेशनलिज्म है कि वो बॉम्बे में नॉर्थ इंडियंस को कई मामलों में बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन ये मामला क्योंकि देश की सिक्योरिटी से जुड़ा उनको लगता है और है, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इसमें प्रतिक्रिया नहीं हुई, रिएक्शन नहीं किया गया, तो वो गलत होगा। तो ऐसा कि सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन जरूर है कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो आपकी बात ठीक है कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन ये बात जरूर है कि जैसा माहौल है उसको देखते हुए जज्बात जो है उफान पर है हिंदुस्तान।
बहुत शुक्रिया जनाब आपका, हृदय जोशी साहब, आपने अपने ख्याल का इजहार किया। और समय अब हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो, तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वेलकम बैक सामिन। जैसा कि आपने खबरों में भी सुना कि पाकिस्तानी फौज की सदरन कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने बरामदाग बुकटी की भारत में सियासी पनाह की दरख्वास्त के फैसले का तस्करा किया है और कहा है कि भारत तो को दरहकीकत तो बरामदाग बुकटी से प्यार नहीं है, बल्कि वो इसे इकतसादी राहदारी के मनसूबे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान के एक मारूफ तजियाकार हैं जलाल नूरई साहब, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु करते हुए कहा,
जज्बाती फैसला मैं करार देता हूँ बरामदाग के इस फैसले को, उसको इतनी इसमें उजलत का मुजहरा नहीं करना चाहिए था। बलूचिस्तान का मसला एक जनरल है, यहाँ पर सूबाई खुद मुख्तारी की एक तवील तारीख है और जरूरत की, तो मेरे ख्याल से वो एक आईनी दायरे में, कानूनी दायरे में वो जरूरत होनी चाहिए थी। और अगर आप बराए रास्त किसी ऐसे मुल्क में साथ एक तवील कशीदगी की एक तारीख है, तो अगर आप उस तरफ जाएंगे तो इसके असरात बलूचिस्तान की सियासत पर खुद बलोच रहनुमाओं के लिए और यहाँ की जो कौमी तहरीकात है उनके लिए बेहतर नहीं है।
तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं बलूचिस्तान से जनाब अनवारुल्ला काकर साहब, जिनका ताल्लुक हुकूमत बलूचिस्तान से, वो तर्जुमान हुकूमत के। काकर साहब, ये फरमाइए कि सदरन कमान के सरबराह ने जो बात कही है, उनका कहना था कि बलूचिस्तान बैन अल-अक़वामी ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली के अमल के नतीजे में ग्रेट गेम में फंस गया है, क्या मुराद इससे, आप क्या समझते हैं?
देखिए जी, उन्होंने एक जो हिस्टोरिकल पावर ट्रांजिशन हो रही है जिसमें दो इकोनॉमिक जाइंट्स, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा चाइनीज इकोनॉमी, जो इमर्ज होकर एक दूसरे के मध्य मुकाबले लग रहा है कि खड़ी हो गई है, उनमें जो दुनिया में ट्रेड रूट्स पर असरअंदाज होने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों के नतीजे में ग्वादर और बलूचिस्तान एक मखसूस तनाजुर में उसको लोग देख रहे हैं। इससे मुराद गालिबन मुझे यही लगता है कि उनका उसी जानिब इशारा है।
अच्छा, ये जो बरामदाग बुकटी के लिए कहा है, कि आप समझते हैं कि वाकई सूरत हाल है कि भारत इस्तेमाल करना चाहता है उन्हें, जो सी पैक है उसको हार्ट करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए?
देखिए जी, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रियासत वो वाहिद मुमलिकत है या इवन नॉन स्टेट में भी जिन्होंने बड़ी खुल के सी पैक की मुखालफत की है, और जो ब्रांडर साहब हैं या उनके एफिलिएट जितने भी इस तरह के लोग हैं, जाहिर है वो उनको अपने एंगल से एसेट्स के तौर पे देख रहे हैं کہ ان کو ہم بلوچستان کے سرزمین میں پاکستان کو یا اس کی ریاست کو انڈو کرنے کے لیے استعمال کر پائیں گے. دنیا میں لوگ پہلے بھی مس کیلکولیشنز کرتے رہے ہیں, آگے بھی کریں گے. یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کون کتنا ریلیونس رکھتا ہے صوبہ بلوچستان اور پاکستان میں.
تو اس کے لیے آپ کوئی آفیشیل ایکشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی پروپوزل ہے اس قسم کا؟
دیکھیں, ہم تو جتنے بھی بین الاقوامی فورمز پہ قانونی جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہے ریاستوں کو, جو حقوق ہیں ان کے, ان کے تحت ہم تمام جگہوں پہ یہ آواز بلند کریں گے. اور بنیادی طور پہ یہ تو لوگ جو ہیں ایررلیونٹ ہیں, ان کا تذکرہ کرنا بھی شاید اتنا مناسب نہ ہو. جو اصل ہدف اور جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ہندوستان کی غیر ذمہ دارانہ ریاست ہے کہ یہ اس کا کیا درا ہے, اور وہ اس طرح کی پراکسیز کریٹ کر کے اس پورے ریجن کو بڑے ڈینجرس ٹینڈنسیز کی طرف پش کرنا چاہتی ہے جو یہاں کسی کے حق میں بھی شاید بہتر نہ ہو.
بہت شکریہ انور اللہ صاحب, انور اللہ کاکڑ صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے اور آپ نے زحمت فرمائی ہمارے پروگرام میں. ہمارے ساتھ بھارت سے اس وقت تو جناب پرتاپ سومونشی صاحب ہیں جو کہ ایک ممتاز تجزیہ کار ہیں اور ایڈیٹر ہیں. پرتاپ سومونشی صاحب, یہ فرمائیے کہ جو پاکستان کی صدرن کمان کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض, انہوں نے کہا ہے کہ بھارت برامداخت مفتی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اقتصادی راہداری کے منصوبے کو نقصان پہنچانے کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا پلاننگ ہے, اور کیا جو بیان دیا تھا بلوچستان کے حوالے سے بھارت کے وزیر اعظم نے, اس کے پیش نظر یہ کام کیا گیا ہے کہ ان کو پناہ دینے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے, یا انہوں نے درخواست دی ہے انکریج ہو کر؟
دیکھیے, جو 15 اگست کو پردھان منتری نریندر مودی نے کہا تھا کہ صاحب جن لوگوں نے ہم کو, جہاں ہم کبھی گئے نہیں, جن سے ملے نہیں, انہوں نے ہم کو تھینکس بھیجا ہے, تو اسی سمے سے یہ لگ رہا تھا. اور اس بیچ بیچ میں جو بلوچستان کو لے کر کے انڈیا کا اسٹینڈ, اوپن اسٹینڈ ہے اس وقت, تو ایک وہ بیس ہے. دوسرا بیس یہ ہے کہ انہوں نے کہا صاحب ہم نے چائنا کے اپوز کرنے کے باوجود ہم نے دلائی لاما صاحب کو دیا تھا. مفتی صاحب نے اپنا لاجک رکھا کہ صاحب اگر یوروپ انہیں دے سکتا ہے شیلٹر, تو انڈیا کیوں نہیں دے سکتا ہے. انڈیا کی اور سی ہے کہ ہمارا ان کا ایک کلچرل کنیکٹ بنتا ہے, اور اگر وہ ایک, وہ کوئی کرمینل نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل ویکتی ہیں, اور ان کے گرینڈ فادر کے کا مرڈر ہوا, اس کے بعد وہ گئے. تو ان سارے لاجکس کے آدھار پہ دیا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے ظاہر طور پہ پاکستان اس کا اپنا انٹرپریٹیشن کرے گا, لیکن انڈیا میں اس کو اس انٹرپریٹیشن سے نہیں دیکھا جا رہا ہے جس طرح سے پاکستان بول رہا ہے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو واقعی یہ چاہتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ ظاہر طور پر, جیسا کہ ابھی انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ بھارت واحد ملک ہے جس نے کھل کے مخالفت کی ہے سی پیک کی, تو کیا اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات قرینے عقل نہیں ہے؟
نہیں, سوال یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ان کو لے کے اور اس لیے ان کو پولیٹیکل شیلٹر دیا جا رہا ہے. ظاہر طور پہ جو انڈیا اور پاکستان کی آپس کے رشتے ہیں اس میں اس طرح کے انٹرپریٹیشن اس وقت کیے جائیں گے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ابھی اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بکتی کو اس لیے شیلٹر دیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کے جو حق ہیں, ظاہر طور پہ وہ یہاں آئیں گے اور یہاں سے اپنی بات کہیں گے, وہ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف جائے گی, لیکن انڈیا ان کو پاکستان کے لیے خلاف استعمال کرے گا ایسا نہیں مانا جا رہا ہے یہاں پہ.
بہت شکریہ پرتاپ سومنشی صاحب, اور اب ہم کچھ گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کی اور دنیا کی سیاست کی, لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال میری لینڈ سے ہمارے ساتھ ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک ڈاکٹر زبیر اقبال۔ اب جبکہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں 30-32 دن رہ گئے ہیں، بالکل سر کے اوپر ہے، بہت زور شور سے کیمپین جاری ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے خبر لگائی ہے کہ جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے 1995 کے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز میں $916 ملین کے نقصان کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد ان کو 18 سال کے لیے ٹیکس میں چھوٹ مل گئی تھی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب منڈے کو ڈیبیٹ ہوئی ہے صدارتی ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یعنی اسی یہ قیاس آرائی کی تھی ہلری کلنٹن صاحبہ نے کہ ٹرمپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز ریلیز نہیں کیے ہیں۔ اب وہ جو صورتحال ہے، جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ماہرین سے بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے۔ تو کیا اس کے باوجود یہ سچویشن اس الیکشن کو کسی اعتبار سے انفلوئنس کرے گی؟
کرے گی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، تمام عام امریکی اور گرین کارڈ والے بھی جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ان کو بھی یقیناً حق تو حاصل ہے کہ وہ جہاں ہو سکے لا کو استعمال کر کے ٹیکس اپنا کم کریں، لیکن بڑی حد تک ہر شخص ٹیکس دیتا ہے۔ اگر کوئی امیر انسان جیسا کہ ٹرمپ صاحب ہیں، وہ چاہے جسٹیفائیبل ہوں یا نہ ہوں، اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کسی قسم کی قوم کی مینٹیننس کے لیے کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے۔ یقیناً اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس چیز کے خلاف، ان کے پہلے جو نالا تھے وہ اور زیادہ نالا ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے سامنے یہ ایک فیکٹ آ جاتا ہے کہ چاہے جسٹیفائیڈ یا انجسٹیفائیڈ، یہ انسان جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرا۔ تو ایسی کنڈیشن میں یقیناً ایوریج لوگ جو ہیں وہ پھر بڑی حد تک اس کو برا مانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل پاپولیرٹی جو ہے، جو بھی جو ہے سو ہے اس وقت، وہ بھی ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ جو قوانین ہیں ان کے تحت وہ کلیئر تو ہو گئے ہیں؟ یہ جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے ایک ماہر سے اس سلسلے میں بات کی ہے اور ان کو 18 سال کے لیے ایگزمپشن ملا ہے اس پر ٹیکس میں۔ جی ہاں، تو اس کے باوجود بھی کیا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک قانونی سہارا لیا ہے یا قانون نے ان کو پروٹیکشن دیا ہے، پھر بھی ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟
یقینا دیکھیے، اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بات یہ ہوتی ہے کہ آیا آپ نے ٹیکس دیا ہے یا نہیں، آیا وہ ٹیکس پورا تھا کہ نہیں، یہ باتیں اصل میں آتی ہیں۔ جو نان ٹیکس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اسی طریقے سے سوچا جاتا ہے کہ صرف ان غریب لوگوں کو جن کی تنخواہ یا جن کی انکم اتنی کم ہے کہ وہ ٹیکس دینے کے قابل ہی نہیں، صرف وہی ٹیکس نہیں دیتے، باقی تمام لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یقیناً وہ لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو بہت برا محسوس ہوگا اور پولیٹیکلی اس کا بڑا اثر ہوگا۔ جی میں مانتا ہوں، جیسے کہ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے، جو ٹیکس ایکسپرٹ ہے، اس نے جو کہا درست کہا ہے کہ ایک بڑا آبسکیور سا رول ہے جس کے تحت آپ اپنی جو لاسز ہیں ان کو آئندہ کے ٹیکس کے خلاف نیوٹرلائز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کو آئندہ ٹیکس دینے نہیں پڑتے۔ افسوس کی بات صرف یہ آ جاتی ہے کہ ان تمام سالوں میں، جن سالوں میں انہوں نے ٹیکس نہیں دیے، انہوں نے یقینا آمدنی حاصل کی ہے، انہوں نے پروفٹ حاصل کیا ہے۔ تو پھر دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا یہ جو ان کو جو بینیفٹ دیا گیا ہے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں؟ لیگلی بے شک جسٹیفائیڈ ہو، مورلی اس کو جسٹیفائیڈ نہیں سمجھا جاتا۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، بہت شکریہ آپ کا۔
خدا حافظ۔
اور سامعین، اب چلیں گے ہم سیریا کی صورتحال کے بارے میں۔ جو شام کی فوجیں ہیں، انہوں نے جو شمالی شہر الیپو ہے، اتوار کے روز اس کی جانب اور پیش قدمی کی ہے، اور ان کا جو ظاہر ہے کہ حملہ ہے وہاں پر باغیوں سے اس کو چھڑانے کے لیے، وہ سلسلہ جاری ہے, اور انہوں نے یہ آفر بھی کی ہے ایسٹرن سیکٹر میں جو شہر حلب کے باغی ہیں جو قبضہ کیے ہوئے ہیں, کہ اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور سرنڈر کر دیں تو وہ ان کو محفوظ راستہ دے دیں گے. دوسری جانب جو وہاں پر کوششیں ہو رہی ہیں انسانی بنیادوں پر حلب میں پھنسے ہوئے زخمیوں اور بے سہارا لوگوں کو مدد پہنچانے کے لیے, اس میں بھی کامیابی نہیں ہو رہی ہے. طبی سپلائز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں, اور سیریا میں جو ایک آخری ہاسپٹل تھا اس پر بھی حملہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں تک مدد پہنچانے کی بین الاقوامی کوششیں ابھی تک ناکامی سے دو چار ہو رہی ہیں. اور دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور روس کے درمیان, جس کی ظاہر ہے کہ اب وہ پابندی نہیں ہو پا رہی ہے, اور اب دونوں ہی جانب اس سلسلے میں خاموشی ہے اور کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی. ہمارے ساتھ اس وقت تو سنگین شاہ صاحب موجود ہیں جو ماہر ہیں ان امور کی, ان سے ہم گفتگو کریں گے. شاہ صاحب, یہ بتائیے کہ یہ آخر سیریا میں ہیومنٹیرین بیسس پر امداد کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے؟
تو جہاں تک ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر امداد پہنچانا جنگ کے حالات میں کا تعلق ہے, تو اگر مثال کے طور پہ دو گروپ آپس میں برسر پیکار ہیں اور ایک گروپ کے حصے میں ایک آبادی ہے جو کہ اس کے کنٹرول کے نیچے ہے, اگر وہاں پر ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچتی ہے تو وہاں پہ موجود آبادی اس گروپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنائے گی کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوگا. اگر آپ جو اس گروپ کے نیچے جو آبادی ہے اس کو آپ بھوکا کر دیں, اس کو اسے آپ پانی اور خوراک اور ادویات روک لیں, تو پھر وہ لوگ بلبلانے لگتے ہیں, شور مچانے لگتے ہیں, اور وہ گروپ جو کہ اس کے علاقے کے کنٹرول میں ہوتا ہے اس کے لیے مسئلے بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان حالات میں وہ گروپ جو کہ دوسرے گروپ کو سیج کیا ہوتا ہے, اس کو اس کا حصار کیا ہوتا ہے, وہ پھر اس قسم کے خوراک اور ادویات اور یہ چیزیں روک لیتے ہیں تاکہ وہاں پہ موجود اسیر آبادی جو ہے وہ اس قابض گروپ کے لیے مسئلے بنائے اور اس قابض گروپ کا قبضہ کمزور ہو جائے. اس سے تو باہر سے تو وہ ملٹرلی حملہ کرتے ہیں اور انٹرنلی بھی وہ ہیومینیٹیرین کرائسس بنا دیتے ہیں کہ جس سے اس موجود جو گروپ ہوتا ہے اس کا ریزالو کمزور ہو جائے. اس کے علاوہ ان حالات میں ہیومینیٹیرین جو امداد ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر کے اس کو بیچنا اور اس سے ایک انتہائی زیادہ پروفٹ کمانا, یہ ایک اور کاروبار ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ مقامی گروپ جو ہوتے ہیں اس سے دکھ حاصل کرتے ہیں. وہ تو ایک مقامی آبادی کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے لیے کام کریں ان کو وہ امداد اور ادویات اور خوراک دیتے ہیں, اور جو ان کے ساتھ امداد نہیں کرتے ان کو وہ لوگ پھر امداد نہیں دیتے, اور دوسرا اس کو بیچ کر بھی اس سے کافی حد تک فائدہ استعمال کرتے ہیں. تو پھر یہ خوراک اور ادویات جو ہیں ان سے بھی ایک قسم کے ویپن کا کام لیا جاتا ہے جو کہ بہت بہت کارآمد ہوتا ہے. اس سے آپ ایک علاقے کی آبادی کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. تو یہ دو تین وجوہات ہیں جس کے تھرو جو کہ امداد باہر سے آتی ہے کانفلکٹ زون میں, اس سے لوگ کنٹرول کر کے اس سے اپنے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں.
اچھا, دوسرے یہ بتائیے کہ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیرین رجیم کی کنٹرول ہے فوج ہے وہ اب اس کا وہ اپر ہینڈ حاصل کر رہی ہے وہاں پر؟
جہاں تک اپر ہینڈ کسی کو بھی سیریا کے حالات میں نہیں ہے, یہ ایک سٹیٹس کو ہے جس میں کسی کو بھی اپر ہینڈ نہیں ہے. اگر کسی بھی طاقت کو اپر ہینڈ ہوتا تو وہ پھر اس کانفلکٹ میں وہ چھا جاتے اور فائدہ حاصل کر لیتے اپنے اپر ہینڈ سے اور اس کانفلکٹ کو جیت جاتے ہیں. مگر سٹیٹس کو ہے, بعض کبھی کبھی ایسے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سٹیٹس کو کسی کے خلاف ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. کبھی وہ جو کمزور ہو جاتا ہے سٹیٹس کو کہ وہ پھر ذرا سا اور طاقتور ہو جاتا ہے اور سٹیٹس کو دوبارہ قائم کر دیتا ہے. مگر اب جو سیریا کے جو حالات ہیں اس میں ایک سٹیٹس کو ہے, اور اس سٹیٹس کو توڑنا ہوگا کسی طریقے سے, اور ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ جو کہ ایک مہذب طاقت جو ہے, جو کہ ایسی لوگ جو کہ آبادی اور انسانیت کے حقوق کا احترام کرتے ہیں ان کے حق میں یہ سٹیٹس کو ٹوٹے تاکہ وہ لوگ.
اچھا جی,
مگر اب جہاں تک یہ سٹیٹس کو صرف سیریا کے اندر کا نہیں ہے, اس سیریا کے اندر کا جو سٹیٹس کو ہے یہ ایکچولی مختلف گروپوں کو جو بیک اپ کر رہے ہیں, جو دیگر ممالک اور بڑی انٹرنیشنل طاقتیں ہیں, سٹیٹس کو ان طاقتوں کے بیچ میں ہے. کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو سٹیٹس کو نیٹو اور ایران اور رشیا کے بیچ میں سٹیٹس کو ہے, کیونکہ نیٹو جو ہے ایک بہت جارحانہ اقدام نہیں اٹھانا چاہتا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میدان میں پھر اس کو ایران اور رشیا کے ساتھ آمنے سامنے آ کر ان کے ساتھ پھر ان کو جنگ کرنا پڑے گی. تو سٹیٹس کو سیریا کے اندر اتنا نہیں ہے کہ جتنا سٹیٹس کو سیریا کے اندر برسرے پیکار گروپوں کے بیکرز کے بیچ میں ہے.
اچھا, تو یہ جو سچویشن ہے سٹیٹس کو کی جو آپ بتا رہے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نتیجہ خیز منزل پہ پہنچ سکے گا اس طرح سے؟
جہاں تک آپ کا بہت اچھا سوال ہے, بہت مطلب ٹائملی سوال ہے. جہاں تک دو طریقے سے ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ایک تو ہم آئیڈیلسٹ بن کر سوال کا جواب دیں, آئیڈیلسٹ نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ انسانی حقوق کے پامال ہو رہے ہیں, لوگوں کی مطلب آدھی سے زیادہ آبادی ڈسپلیسڈ ہو گئی ہے, لوگ مر رہے ہیں, اور ہم انسانی ہمدردی کے تحت جو وہاں پہ برسر پیکار گروپ ہیں وہ اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے کہیں کہ ہم نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہے, وہ تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جہاں تک یہ متحرک گروپ ہیں اور یہ جو لڑاکے ہیں ان کا تو کام لوگوں کو مارنا اور املاک کو نقصان پہنچانا, ایک فوج کا اور ایک فوجی اور لڑنے والے کا یہی کام ہے, قتل کرنا اور املاک کو نقصان پہنچانا. وہ انجینئر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ استاد نہیں ہے, وہ اور کچھ نہیں ہے, وہ صرف ان کا کام اسپیشلائز کام مارنا اور املاک کو نقصان پہنچانا, ایک فوج کا یہ کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو اگر ہم کہیں کہ بھائی آپ انسانی ہمدردی کے لیے یہ کریں یا وہ کریں, وہ کہیں گے کہ بھائی ہم انسانی ہمدردی کے لیے کیوں کریں, لوگ جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں ہم کو تو ہم انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں, یا تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں یا شیعہ سنی کے فساد ہو رہے ہیں یا پھر ویسٹ اور ایسٹ کا اور اسلام اور عیسائیت کی اس طرح کی جو لکیریں کھینچی ہوئی ہیں اور ان لکیروں کے اوپر جو خطوط کے اوپر جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ تو دوسری سائڈ کو انسان ہی نہیں سمجھتی, تو پھر ان کو آئیڈیالزم کے تحت ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسانی ہمدردی کی بات کریں, وہ تو ہو نہیں سکتا.
اچھا,
اگر ہم ریئلسٹ سٹانس اگر میں بہت جلدی سے اس کو مختصر کر دوں, اگر ریئلسٹ سٹانس سے دیکھیں, شاید یہی آپ کا دوسرا سوال بھی ہو کہ اگر اس کو ریئلسٹ سٹانس سے دیکھیں جعفری صاحب.
جی بالکل, یہی تھا.
ہاں جی صحیح آپ کا, اگر ریئل اسٹانس سے دیکھیں کہ جو حقائق زمین پہ موجود ہیں ان حقائق کو دیکھتے ہوئے اس کی کیا نتیجہ نکلے گا, تو وہ حقائق یہ ہیں کہ لوگ تب کہیں جا کر کسی پیس اگریمنٹ یا کانفلکٹ ریزولوشن پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ جب ان کو اس پروپوز ریزولوشن میں اپنے فائدے کا کوئی کچھ نظر آئے. کہ ابھی میں اگر یہ دیکھوں کہ اس ریزولوشن میں میرا کچھ فائدہ ہے اور اس جنگ کو طول دینے میں میرا نقصان زیادہ ہے, تو پھر میں وہ کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے آمادہ ہوں گا, کہ میں کہوں گا کہ اگر جنگ کرتا رہوں گا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, اس ریزولوشن میں تھوڑا بہت تو فائدہ مجھے ہے تو میں اس فائدے کے لیے راضی ہو جاؤں گا. اگر کسی کو ریزولوشن میں نقصان نظر آئے تو وہ کہے گا اگر ریزولوشن میں ہی مجھے نقصان ہے تو میں جنگ ہی کرتا رہوں گا, کسی نہ کسی وقت تو شاید کوئی مجھے ایسی اپرچونیٹی جنگ کے دوران مل جائے کہ جو میری حق میں آ جائے وہ چیز. تو پھر اس حالات میں اگر اس ریزولوشن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ریزولوشن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو سب فریقوں کے حق میں ہو اور سب فریقوں کو کچھ نہ کچھ ون ون سچویشن ہو اس میں. یہاں پہ اتنے زیادہ فریق ہیں اور ہر ایک فریق کی اتنی ڈائمیٹرکلی اپوزنگ ان کی آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز اور ان کی وہ جو چیزیں وہ چاہتے ہیں وہ ہیں, کہ ایک شیعہ اور سنی کا انتہائی زمین اور آسمان کا تضاد ہو چکا ہے, اور اس کے بعد پھر ایک رشین فیڈریشن جو ہے ایک سوویت یونین کی انداز کے اوپر آ کر نیٹو کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اس کے بعد سعودی عرب ایران کے بالکل مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا ہے, ترکی جو ہے وہ جو کرد جو ہے وہ کرد یہاں پر طاقتور ہو رہے ہیں اور ترکی کو کافی اس کا مسئلہ ہے. تو اتنے ڈائگنلی اپوزنگ سٹانسز ہیں لوگوں کے کہ ون ون سچویشن کریٹ کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ایک ان میں ایک ایسی پارٹی ہے جس کے پاس طاقت ہے, ڈنڈا ہے جس کے ذریعے وہ کر سکے, وہ نیٹو ہے, اور نیٹو اس وقت اس سے اپنے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کو دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم سیریا میں جائیں, ابھی وہ عراق میں ان کے اور افغانستان میں ان کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں, وہ ابھی جلدی کسی چیز میں جانے کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اگر وہ آئیں سیریا میں تو وہ ٹارگیٹڈ بومنگ کے ذریعے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, وہ تو ایک طرح سے مطلب اس کو سپریس کر سکتے ہیں مگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کو کنٹرول کے لیے ان کو بوٹس آن گراؤنڈ ان کو اپنے فوجی داخل کرنے ہوں گے اس علاقے میں, جو اس وقت یہ نہیں چاہتے, کیونکہ مسئلہ فوجی داخل کرنے سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے آئی ایس کو اپنے علاقوں سے نکال دیا تو پھر آئی ایس جو کہ اس وقت زمین کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ ایک القاعدہ کی طرح ایک انٹرنیٹ کی جماعت بن جائے گی اور وہاں سے لوگوں میں نفرتیں پھیلائے گی اور فساد پھیلائے گی اور اس سے پھر جو سارے یورپ میں جو اس وقت آئی ایس کے سلیپر سیلز بیٹھے ہوئے ہیں ان مہاجرین کی شکل میں جو آئے ہوئے تھے ان کو ایکٹیویٹ کرے گی اور پریشر ڈالے گی یورپین ممالک کے اوپر. تو نیٹو اس وقت ایک تو آئی ایس کو ڈائریکٹلی چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ وہاں سے ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کم بیک کافی زیادہ ہوگا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سیریا میں بشار الاسد کے ڈائریکٹلی خلاف جاتے ہیں تو پھر ان کو رشیا اور ایران کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کا مد مقابل ہوتا ہے, تو دونوں سائڈوں کے اوپر وہ کچھ خاص کرنا نہیں چاہتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو امریکہ میں بھی صدر صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے, اوباما صاحب کی حکومت ختم ہو رہی ہے, تو وہ اس وقت کسی جنگ کی صورتحال کی طرف نہیں جا سکتے. ایڈمنسٹریشن کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. اور دوسرا برطانیہ جو ہے, برطانیہ اپنا نیٹو سے نکلنے کے چکر میں ہے, تو بریکزٹ کا ووٹ ہو چکا ہے اور وہ اپنی اندرونی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں.
شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین ہمارے پاس تقریباً دو منٹ ہیں, ہم گفتگو کریں گے. فوزیہ سعید صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں جو نیشنل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں. یہ بتائیے فوزیہ سعید صاحبہ, آپ کا ٹیلی فون بڑی مشکل سے ملا ہے کہ جو پاکستان نے پابندیاں لگائی ہیں ٹیلی ویژن پروگراموں پر اور فلموں پر, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے؟
دیکھیں, ایک تو پہلے تو انڈیا کی طرف سے جو لگی اس پہ بھی پاکستان میں کافی اپرور اٹھا, اور وہاں سے ہمیں لگا کہ ذرا لیٹ ریئیکشن آیا, لیکن آیا لوگوں کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے جو رد عمل میں جو پاکستان میں انہوں نے کہا کہ ٹی وی ڈرامے آپ ان سالیڈیریٹی آپ نہ لگائیں, یا جو سنیماز ہیں یا سنیپیکس اس میں نہ لگائیں, اس پہ ٹھیک ٹھاک رد عمل عوام کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت بچکانہ بات, آپ بالکل ایسا نہیں کریں, ہمیں جو کام انہوں نے کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, جو کلچر ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, آرٹ جو ہے اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, یہ چھیڑ نہ ڈالیں. جو پروگرس ہوئی ہے دونوں طرف ایک ریلیشن شپ میں پچھلے کئی سالوں میں, وہ کلچر کی وجہ سے بہت ہوئی ہے. تو اس طرح کے ہر چھوٹی سی بات پہ, بڑی بات پہ ایک دم ساری چیز جو پیچھے ہٹ جاتی, یہاں کی عوام میں بہت ریئیکشن ہے کہ بھئی ہمیں نہیں کم از کم ایسا کرنا چاہیے. آرٹسٹ کھل کے بول رہے ہیں, ٹیلی ویژن بھی جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی کھل کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے آرٹسٹوں کو دھمکی دی یا فلمیں اور ڈرامے بند کیے, پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اچھا یہ بتائیے, میری ابھی ہندوستان سے بھی بات ہو رہی تھی, آپ کا ٹیلی فون نہیں مل سکا تھا اس لیے ہم نے اس کو مؤخر کیا آپ کے لیے. ایک آخری بات ہمارے پاس ایک منٹ ہے تقریباً, کہ یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے, میں تو سمجھتا تھا کہ بلکہ یہ بات کہیں بھی جا رہی ہے کہ آرٹسٹوں کو صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے, نہ جائے کہ ان کو الگ تھلگ کر دیا جائے. جی
بالکل الٹی بات ہو رہی ہے نا
جی.
تو اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایویڈنس ہے, اس کا پروف ہے کہ آرٹسٹوں کی وجہ سے چیزیں بہت بہتر ہوئیں. شاید اسی وجہ سے کچھ کوارٹرز کو جو ایک طرح کو آپ کو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز چپتی ہے تو آپ اس کے اوپر شور کرتے ہو, تو شاید اتنے پیارے ریلیشن شپ بڑھنے شروع ہو گئے تھے کہ ہمارے ایکٹرز وہاں پاپولر ہو رہے ہیں, وہاں کی فلمیں یہاں پاپولر ہو رہے ہیں, کہ شاید کچھ کوارٹرز کو کے کمفرٹ لیول سے یہ زیادہ ہو گیا تو اس وجہ سے شور اٹھا, ورنہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے. آپ کے یہاں آئیں ہمارے وہاں جائیں, یہی تو ڈپلومیسی ہوتی ہے, یہی تو ریلیشن شپ بڑھانے کی بات ہے. اور سچی بات ہے لوگوں میں پیار بھی ہے اور لوگوں نے پسند بھی کیا. اگر یہ مشہور نہ ہوتے ہمارے ایکٹرز وہاں پہ تو کوئی اکنامک ان کا انسینٹیو نہ ہوتا, تو ان کو اتنی فلموں میں کیوں رکھا جاتا نا. وہاں پسند ہو رہے ہیں, پاپولر ہو رہے ہیں, یہاں ان کی فلمیں پاپولر ہو رہی ہیں تو ہمارے سینیپیکس کا بزنس بہتر ہو رہا ہے, وہاں ان کا فلموں کا بزنس بہتر ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ اکنامیکلی وائبل ہے, اسی لیے ہے کیونکہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اسی طرف تو اور بڑھنا چاہیے بجائے اس کی کہ وہیں سے ہم اپنی ڈوریاں واپس کھینچنی شروع کر لیں.
ڈاکٹر فوزیہ سعید بہت شکریہ آپ کا, کاش ہمارے پاس مزید وقت ہوتا تو اس سلسلے مزید گفتگو کرتے. سامعین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.